الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة ختم مرتبت مسلسل 15واں سال ہے اس کے بیان کو، الحمدللہ. اور آج اس سلسلے کی تقریر نمبر 210. گزشتہ منگل کو پیغمبر کے آخری حج کے حوالے سے 16ویں اور اس عنوان سے آخری تقریر ہوئی تھی، اور 16ویں تقریر کے ساتھ یہ گزارش کر دی گئی تھی کہ ابھی آخری حج کے حوالے سے دو تین چھوٹے چھوٹے سے واقعات یا معروضے باقی ہیں، لیکن خیال یہی کیا جائے کہ 16 تقاریر میں حجت الوداع کا سلسلہ مکمل ہوا، اور آج سے سیرت رسول میں جو ضمنی عنوان شروع ہو رہا ہے، یہ 2 یا شاید 3 تقاریر تک چلے، یعنی واقعہ غدیر خم. چونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اپنے مختلف حوالوں سے صاحبان ایمان ساری زندگی سنتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اس واقعے کی بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ابتدائی میں یہ گزارش کر دی جائے کہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اس واقعے کی اہمیت کم ہے، اس لیے اس کو جلدی جلدی بیان کر دیا گیا. اگر توجہ کے ساتھ آخری حج کا بیان سنا گیا ہو تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ تقریباً ہر تقریر میں نے یہ اشارہ کیا کہ کس طرح سے یہ آخری حج غدیر خم کے لیے تیاری کی 225,000 ذہنوں میں. مگر جب خود اصل واقعہ آ رہا تو ہمارا بچہ اس واقعے کی تمام تفصیلات و جزئیات کو جانتا، اس لیے ہمیں اس انداز سے یہ واقعہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جس انداز سے حجت الوداع کو سمجھانا پڑا تھا. ابتدا ہی میں نے کہا کہ یہ وضاحت ہو جائے. تو غدیر خم کے حوالے سے ہماری 3 تقاریر، بلکہ شاید 2 ہی میں یہ موضوع مکمل ہو جائے، وہ شروع ہو رہی ہیں، مگر ربط بہرحال حجت الوداع ہی کا ہے. پیغمبر اسلام کی زندگی کا یہ آخری حج جس کے 3 نام ہیں، اسی کو حجت الوداع بھی کہتے ہیں. اگرچہ اردو میں ودا رائج ہے، لیکن کیونکہ صحیح عربی لفظ ودا، اس لیے کہ یہ پیغمبر کا آخری حج تھا. مگر پہلا بھی یہی تھا، واجب ہونے کے بعد پیغمبر کا پہلا حج بھی یہی تھا، آخری حج بھی یہی تھا. تو حجت الوداع کو الوداعی حج اس لیے کہا جاتا تو اس میں پیغمبر نے باقاعدہ طریقے پر امت کو الوداع کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ حج تو ہوتا رہے گا، لیکن آئندہ سالوں میں اس سرزمین عرفات پر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا. اس حج کا دوسرا نام حجت التمام بھی، کیونکہ یہی وہ حج ہے کہ جس میں شریعت اسلامیہ کے مکمل ہونے کا اعلان ہوا. گرچہ یہ اعلان سرزمین مکہ میں نہ ہوا، سرزمین خم پہ ہوا، لیکن اسی حج کے دوران. اور اس حج کا تیسرا نام حجت البلاغ اور حجت التبلیغ بھی، اس اعتبار سے کہ اس حج عام مسلمانوں نے کہا کہ پیغمبر نے خطبہ عرفات کے ذریعے سارے دین کی تبلیغ، اور ہم نے کہا کہ کیونکہ اسی حج خاص آیہ بلغ نازل ہوئی، چنانچہ یہ حج کہلایا حج بلاغ، بلغ والا حج، حج تبلیغ، بلغ والا حج. تو اب یہ تو اس حج کا تیسرا نام، کسی نام سے ربط دیتے ہوئے آیا بلغ کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اب اتفاق کچھ ایسا ہے کہ آج کا دن اور خصوصیت کے ساتھ یہ والا وقت کچھ ایسی باہر سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ آپ بیٹھ کر تقریر سننا صاحبان ایمان کے لیے اس لیے مشکل ہوگی. تو بہرحال حالات سے آگہی فطرت انسانی اور آج ہی ایک ایسی تقریر بن رہی ہے کہ جو اس اعتبار سے بڑی خوش ہے کہ اس میں واقعات کم ہیں اور حوالے زیادہ ہیں. مجھے یہ احساس ہو رہا کہ اگر کسی ایسی تقریر میں یہ حالت ہوتی کہ لوگوں کو خبروں کا انتظار ہے, اخبارات کا انتظار ہے کہ جو تقریر واقعات کے اعتبار سے خود بڑی دلچسپ ہوتی, کیونکہ چلے ایک احساس جرم نہ ہوتا, لیکن تقریر خود بخود ایسی بن گئی. چنانچہ میرے یہاں ویسے ہی یہ قسم عام ہوتا ہے اور آج میں خصوصیت کے ساتھ 210 میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ دوران تقریر بھی اگر کسی کو کسی مرحلے اٹھ کے جانا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. میرے اعتبار آج کی تقریر وہ تقریر تھی جو مجھے اکیلے کسی کمرے میں ریکارڈ کر کے سلسلے میں شامل کر دینا چاہیے. البتہ اس تقریر کا آدھا حصہ جو بعد میں آ رہا, شروع والا حصہ شاید کچھ دلچسپ باتیں ہو جائیں. تو اب واقعات کا سہارا کچھ اس انداز سے بہہ رہا کہ اللہ کے رسول اپنے آخری حج کے آخری اعمال سے فارغ ہوئے اور طواف وداع کر دیا. لیکن اس طواف وداع کے درمیان دو ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کا بیان آج ہونا. ویسے حج کا بیان گزشتہ منگل کو مکمل ہو گیا, لیکن دو چھوٹے چھوٹے واقعات. پہلا واقعہ اس کا جملہ تو پچھلی تقریر میں آ چکا تھا, چھوٹی سی وضاحت, اور وہ یہ کہ اپنے طواف وداع کے دوران, یعنی یہ تو حج ہی الوداعی حج اور اس حج کا بھی سب سے آخری عمل جو ہماری فقہ میں سنت ہے اور باقی فقہا کے پاس واجب, کہ خانہ کعبہ کا ایک آخری طواف کس طرح سے کرو کہ اس طواف کے بعد صحن کعبہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں, بس یہ طواف کرو اور فوراً کعبے سے باہر چلے جاؤ. تو اس الوداعی طواف پیغمبر خصوصی اہتمام اور انتظام کے ساتھ خانہ خدا کے اندر گئے, اور نہ صرف یہ کہ خود گئے بلکہ قیامت تک کے لیے سنت جاریہ بنا دیا اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی خانہ کعبہ کو الوداع کہہ رہا ہو تو اس کے لیے سزاوار یہ کہ پہلے وہ خانہ کعبہ میں جائے اور اندر سے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں دو دو رکعت نماز پڑھ کے یہ دعائیں مانگے. یہ نماز کا طریقہ اور دعائیں مانگنے کا طریقہ ہر مستحق کی مناسب حج میں آپ کو آج بھی مل جائے گا, جبکہ آج خانہ کعبہ میں جانا فی الحال ممکن نہیں. مگر کیوں پیغمبر کی یہ خواہش و تمنا کہ آخری طواف سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر جا کے چاروں کونوں میں اس طرح کی نماز پڑھو اور اس طرح کی دعا پڑھو اور پھر باہر نکل کے خانہ کعبہ کا طواف کرو اور ساتواں چکر مکمل ہو, دو رکعت نماز پڑھ کے صحن کعبہ سے اتنا دور چلے جاؤ کہ خانہ کعبہ نظر آنا بند ہو جائے. اب یہاں سے یہ بھی مختصر طریقے سے گزشتہ منگل کو بات آ گئی, اتنی تفصیل میں نہیں گیا تھا, وقت نہیں تھا, لیکن مختصراً یہ بات آ گئی. اب اس حوالے سے فقط ان جملہ, لیکن سیرت رسول کی 210 تقاریر جو ہر جگہ ایک اصول چلا ہے وہ بھی اس جملے کے ساتھ ذہن میں رکھیے کہ تاریخی واقعات بہرحال اتنی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہوتے کہ ہم اسے فقہ کا مسئلہ بنا لیں. فقہ میں جو ایک روایت کا اسٹینڈرڈ ہے وہ تاریخ میں نہیں دیکھا جاتا. جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں, فقہ نہیں. اور اسی حوالے سے ایک جملہ ہو کہ میں نے اس سے پہلے بھی خواتین سے گزارش کی کہ اس کارادر میں میرے اور درس بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ والا درس نہیں, ایک مسلسل موجود, چنانچہ سوالات کا جواب اس میں دینا میرے لیے ناممکن. پہلے تو ممکن بھی تھا, اب بالکل ناممکن, کیونکہ بعض وجوہات کی بنا پر اس شعبان تک مجھے یہ سلسلہ مکمل کر لینا. خیر یہ تو اس لیے کہ آج کے کچھ سوالات آئے, میں معذرت خواہ ہوں ان کا جواب دے رہے. واپس آ جائیے اصل موضوع پر کہ اللہ کے رسول اب یہ جو خواہش ظاہر, تو بعض علماء اسلام نے یہ لکھا, مجتہدین تو اس مسئلے میں خاموش, لیکن مورخین اسلام نے لکھا کہ خود بخود کچھ ایسے حالات بن گئے کہ پیغمبر کی یہ خواہش پوری کرنا ہمارے اور آپ کے لیے مکمل طور پہ نہ صحیح تو ایک حصے کی حد تک ممکن. جملہ ذرا لمبا ہو گیا, آپ بھول گئے ہوں گے کہ کیا بات, خانہ کعبہ میں جاؤ اور وہاں عبادت کرو. اب آج کل تو یہ ممکن نہیں, خانہ کعبہ میں ایک دروازہ لگا, وہ دروازے پہ قفل لگا, اور یہ خوب آج سے 70 سال پہلے تک ہر آدمی کے لیے کھول دیا جاتا تھا. اگر وہ کلید بردار یعنی جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی 1400 سال سے چلی آ رہی ہے, ایک آدمی نہیں ہے لیکن ایک ہی سلسلہ تھا, باپ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, اگر اسے کوئی تحفہ یا اس کے حسب مرضی حسب منشا رقم دے دی جائے تو وہ دروازہ کھل جاتا. اب یہ بھی ممکن نہیں. تو یہ مسئلہ 1400 سال پرانا نہیں ہے, صرف 70 سال پرانا, 60 سال کیا بخانہ خدا میں جانا فی الحال کے حالات میں ایک عام آدمی کے لیے ناممکن نظر آ رہا. لیکن تاریخ خانہ کعبہ کے حوالے سے ایک روایت جو ہماری کتابوں میں بھی, اور اگر آج علامہ ہلی کی تقلید نہیں ہو سکتی لیکن بہرحال علامہ ہلی نے اس روایت کو معتبر سمجھ کے اس پہ فتویٰ بھی دیا, وہ یہ کہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ جو خانہ کعبہ میں شامل تھا وہ خانہ کعبہ سے باہر چلا گیا. جنہوں نے حج کے حوالے سے تقریریں یا کیسٹ سنے ان کے لیے تو پورا واقعہ واضح ہے, لیکن وقت نہیں ہے کہ میں اس واقعے کو دہراؤں. اچھا, پھر بھی میں اس واقعے کا تذکرہ دو وجوہات سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہی کہ پیغمبر چاہتے تھے اپنے آخری حج کے آخری طواف کہ لوگ خانہ کعبہ میں جائیں, ایک طریقہ ہے پیغمبر کی یہ خواہش پوری کرنے کا, اور دوسرا یہ واقعہ خاص ایک اور اہم وجہ سے بتایا جا رہا جس کا تعلق واقعہ غدیر سے. خانہ خدا کی یہ تاریخ واقعہ غدیر سے بھی تعلق رکھتی اور وہ ہمارا موضوع شروع ہو چکا ہے. ابھی دیکھیے ربط آپ کے سامنے آتا ہے. پہلے تو حج کے حوالے سے بات ہو جائے, تاریخ خانہ کعبہ, اس کے اندر یہ کہا جاتا کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنایا, اسی سلسلے میں پیغمبر کی سیرت کی ابتدائی تقاریر میں یہ واقعہ آ چکا کہ ایک عورت کی غلطی سے خانہ کعبہ جل گیا. پرانا کعبہ جو کہ لکڑیوں کا بنا ہوا تھا, اس لیے آگ بہت تیزی سے بھڑک اٹھ, اور قریش نے جب دیکھا کہ 2/3 خانہ کعبہ تو جل ہی چکا تو کہا کہ پوری عمارت کو دوبارہ بنایا جائے. یہ ٹھیک وہی واقعہ جس کے حوالے سے حجر اسود کا قضیہ کھڑا ہوا اور پیغمبر نے بیچ میں پڑھ کر قریش میں مصالحت کروا لی اور چادر پہ حجر اسود رکھا. چادر سے حجر اسود والا واقعہ ہر ایک کو یاد, اس سے پہلے والا کہ حجر اسود کو رکھنے کی ضرورت کیوں نہیں تھا, وہ واقعہ عام طور پہ ہمارے یہاں مشہور نہیں. چنانچہ بہت سے لوگ اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو کعبہ بنا کے گئے تھے آج بھی عین ہی اسی انداز کا. نہیں, ایک تو قریش کے ہاتھوں سے یہ خانہ خدا دوبارہ بنا, اور پھر حجاج ابن یوسف اور عبداللہ ابن زبیر کا مقصد, تاریخ کعبہ نہیں پڑھ رہا ہوں, اتنا حصہ بھی صرف اس لیے آ گئے کہ میری تقریر کے دونوں موضوعات سے اس کا تعلق حج کے واقعے سے بھی غدیر خود سے. تو خلاصہ یہ کہ جب قریش نے دوبارہ تعمیر کیا خانہ کعبہ کو, یہ اسلام کے اعلان سے 10 سال پہلے کی بات, تو اب وہ بناتے وقت یہ غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کا ایک حصہ خانہ کعبہ سے باہر چلا گیا. اب پھر یہ بات دوہرا دوں کہ ہمارے فرازی اور مجتہدین سے آپ یہ پوچھیں کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہے اس لیے ہم اس سے فتویٰ نہیں دے سکتے. علامہ ہلی نے حدیث کو معتبر مانا لیکن باقی تمام مسلمان, حالات ایسے ہیں کہ کچھ باتیں آج کل میں کھل کے نہیں کہہ پا رہا ہوں, لیکن آپ کی توجہ رہے تو پیغام پہنچ جائے گا, لیکن باقی تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ خانہ کعبہ سے باہر ہے. یہ جملہ یاد رکھیے, اور اس لیے متفق ہونا پڑے کہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے جس کی ہر روایت صحیح, تو صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ باہر. میں اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی روایت سے ربط ملے گا غدیر خود کا, لیکن پہلے ہم اپنے یہاں کی روایت سے پہلے مسئلے کو حل کر دیں. تو ہمارے یہاں بھی ایک روایت کہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ خانہ کعبہ سے باہر ہو گئے, اور یہ ٹھیک وہ حصہ ہے کہ جہاں سے سونے کا پرنالہ لگا اس کے نیچے والا علاقہ, اور اس کے فوراً بعد جو گول دیوار ہے اس گول دیوار والا علاقہ. اب یہ تو جو کچھ ہوا قریش کی غلطیوں کے نتیجے میں ہوا. اسلام کے بعد 2 مرتبہ خانہ کعبہ توڑ کے دوبارہ بنایا گیا, لیکن پیغمبر کی زندگی میں نہیں, پیغمبر کے 50 سال کربلا کے بعد. تو جب کربلا کے بعد خانہ کعبہ توڑا گیا تو اسے بنایا گیا پرانے حساب سے, جس میں یہ باہر والی زمین خانہ کعبہ میں ملا دی گئی. جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کر چکے ہیں ان کو صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے ان کے لیے, باقی لوگ تھوڑا سا ویسے ہی الجھ رہے ہوں گے مزید الجھے, وہ کہ جب آپ خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, چاہے حج کے عنوان سے جائیں چاہے عمرے, تو شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو. جو نہیں گئے ان کے ذہن میں یہ سوال بھی نہیں آئے, جو گئے ان کے ذہن میں سوال شاید پیدا ہو. اور اگر یہ سوال ذہن میں آ رہا تو اس کا جواب اب تک کی تاریخ خانہ کعبہ میں چھپا ہوا. وہ کیا سوال پیدا ہو کہ بھائی خانہ کعبہ کے اس وقت چار کونے, دو کونوں کو تو چومنے اور چھونے اور دعا مانگنے کی بڑی فضیلت. ایک وہ کونا جہاں حجر اسود لگا, ایک اس سے پہلے والا کونا جہاں بھی خلاف کعبہ کٹا ہوا, بلکہ اس انداز سے کٹا ہوا کہ نیا آدمی تو اس کو حجر اسود سمجھ لیتا. اے صاحبان ایمان, جب تک ہماری یہ دعا پوری کہ خدا ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارت کے چار دھام معصومین سے مشرف کرے, اس وقت تک بھی ذہن میں تصویر لائیے خانہ کعبہ کی ایک چوکور عمارت, ایک طرف حجر اسود لگا, اس سے پہلے والا کون, لیکن وہ اس انداز سے, وہ بھی اتنا نمایاں جسے رکن یمانی کہتے ہیں, کہ نیا آدمی اجنبی آدمی جس کو کوئی بتانے والا نا وہ اس کو حجر اسود سمجھ لیتا. لیکن میرا اصلی سوال اس کے بعد کہ چار کونے ہیں خانہ کعبہ, دو کونوں کی تو اتنی اہمیت و تاکید کہ ہر آدمی اس کو بوسا دینے جاتا, یہاں تک کہ اکثر مسلمان جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں, مسلمان ہیں الحمدللہ, اکثر مسلمان ان دو کونوں کو بوسا دیتے ہوئے اپنا طواف غلط کر لیتے ہیں, اپنا عمرہ غلط کر لیتے ہیں, اپنا حج غلط کر لیتے ہیں. کیونکہ بہت نزاکت ہے طواف کے لیے, جس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں. اتنا جوش, اتنی عقیدت, اتنی محبت, مگر اسی خانہ کعبہ کے دو کونے ان کے سامنے بھی تو ہیں. اب عقیدت اور احترام میں لوگ چلے جائیں, لیکن نہ تو آپ نے عالم اسلام کو دیکھا ہوگا کہ باقی دو کونوں پر اس طرح ٹوٹ کے جائے جیسے پہلے دو کونوں پر, نہ کسی کتاب میں پڑھا ہوگا. یہاں تک مستحبات والے جو کتاب کے لکھے گا اس میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا. لیکن یعنی مستحبات والے کتاب کے جس میں ضعیف ضعیف حدیثیں آتی ہیں, سوال بھائی خانہ کعبہ ایک خانہ کعبہ چوکور عمارت, حجر اسود کو اہمیت دی جاتی تو سمجھ میں آ جاتا اس پتھر کی اہمیت, مگر نہیں کہا چار میں سے دو کونوں کو بوسا دو, دو کے بارے میں روایتیں کیوں. وجہ ایک وجہ یہ بھی ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ چوکور عمارت ہی نہیں, خانہ کعبہ میں صرف دو کونے, یہ جو آج باقی دو کونے نظر آ رہے ہیں یہ ایک مجبوری کی وجہ سے. خانہ کعبہ ایک عجیب اسٹرکچر یا ایک عجیب نقشے کے مطابق بنائی گئی, جو اصلی خانہ کعبہ جو حضرت آدم نے بنایا, حضرت ابراہیم نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا, اور ہمارا امام آ کے اس کو تیسری مرتبہ اپنی صحیح بنیادوں پہ بنائی. اس خانہ کعبہ میں چار کونے, دو کونے چوکور عمارت ہے اور دو کونے ہو, یہ کیسے ممکن. بس تصویر اگر سامنے ہو تو سمجھ جائیے, اور جو خود دیکھ کر آئے وہ سمجھ جائیے کہ وہ جو گول دیوار ہے اگر خانہ کعبہ کو بڑھا کے اس سے ملا لیا جائے تو خانہ کعبہ کی شکل یہ بنے گی کہ جیسے انگریزی کا حرف یو لیجیے اور جہاں اوپر سے کھلا ہے اس کو بھی بند کر دیجیے. اب جو شکل بنے گی یا گھوڑے کی نال اگر جو کھلا حصہ ہے وہاں سے اس کو بند کر دیا جائے, یعنی خانہ کعبہ کو اگر اٹھا کے رکھ دیا جائے تو اس کی وہ شکل ہوگی جو محراب کی ہوگی. محراب انگریزی کا حرف یو یا گھوڑے کی نال, اس کو بند کر دیجیے, دو کونے رہیں گے, تیسرا چوتھا کونے ختم ہو جائے گا, وہاں گولا ہی آ جائے گا. خیر میں اس وقت تاریخ خانہ کعبہ نہیں پڑھ رہا ہوں, پھر بھی اتنا زور کیوں دے رہا ہوں, اس لیے کہ اس کا قدیم خم سے بہت گہرا تعلق. ابھی دیکھیے کیا تعلق, اسی تعلق کے لیے میں نے کہا کہ یہ جو کچھ اب تک میں نے کہا, ہمارے علماء میں سے تو چلے مجتہدین کے نزدیک یہ سب ضعیف حدیث ہے, عالم اسلام اس کو معتبر حدیث ماننے پہ مجبور, صحیح مسلم میں یہ حدیث. تو خلاصہ پہلے پہلی بات پوری ہو جائے کہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو گول دیوار میں, وہ کعبے کا حصہ. قریش کی خانہ کعبہ بناتے وقت غلطی, غلطی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, وہ کوئی اور وجہ نہیں, غلطی کی وجہ سے اتنا حصہ کعبے سے باہر چلا گیا, لیکن اس کے نتیجے میں ہم کو ایک فائدہ ہو گئے, ہمارے لیے سعادت بن گئی کہ اگر کبھی ایسا نظام آ جائے کہ کعبہ بند ہو, تالا لگا ہو, قفل لگا ہو, سربراہ نے مملکت کو جانے کی اجازت, تو ہم غریب لوگوں کو خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہ ہو, لیکن اس نظام کی وجہ سے ہم بھی خانہ کعبہ کے اندر جا کے بیٹھ سکتے ہیں. خانہ کعبہ دیواروں کا نام نہیں ہے, خانہ کعبہ اس جگہ کا نام کہ جس پر یہ دیواریں بنائی گئی. تاریخ کعبہ میں اور پیچھے جائیے 25 ذی القعدہ, اللہ نے سب سے پہلے اتنی زمین بنائی جس میں آج کعبہ, کالی زمین جو دیوار ویوار نہیں, پھر اس کو پھیلا کے گولائی میں لا کے دنیا مکمل کی. تو اصل فضیلت زمین کی, تو زمین کا ایک حصہ جو خانہ کعبہ کے اندر وہ آج باہر آ گیا. چنانچہ حکمران ہم کو خوش خوش رخ رخ یہ الفاظ جو وہاں آپ سنتے یہ کہہ کے خانہ کعبہ سے بھگاتے رہے, لیکن ہم کو خود ایک موقع ہے کہ سونے کے پرنارے کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیے, آپ خانہ کعبہ کے اندر کھڑے, گول دیوار کے اندر جا کے بیٹھ جائیے, عورتیں بھی وہاں نماز پڑھتی ہیں, مرد بھی نماز پڑھتے ہیں, گویا آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہی چیز روضہ رسول کے حوالے سے بھی علماء بتاتے ہیں. مگر میرا موضوع کیونکہ تاریخ حرمین نہیں یا تاریخ کعبہ و مسجد النبوی نہیں, سیرت رسول, اس لیے فقط اتنا حصہ پڑھ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں جو اس وقت سیرت سے براہ راست تعلق رکھتا, ورنہ یہی چیز مدینے کے حوالے سے کہ وہاں بھی ہمیں اور آپ کو خوش قسمتی روضہ رسول میں جانے کا موقع مل جاتا, جبکہ بظاہر روضہ رسول چاروں طرف سے بند, خانہ خدا بظاہر چاروں طرف سے بند, لیکن ایک حصہ اس کا باہر نکل گئے, ہے تو وہ اصلی خانہ کعبہ. بل کتنا اصلی خانہ کعبہ کہ پیغمبر نے فتح مکہ کے دن اور آخری حج میں خانہ کعبہ کو دیکھا اور کہا افسوس, کاش میرے پاس موقع ہوتا کہ میں جس خانہ کعبہ کو جو اس وقت اس کو توڑ کر آگے بڑھا کر اتنا ویسا بناتا جیسے میرے دادا ابراہیم بنا کے گئے. لیکن کیا کروں, قریش ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں, قریش ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, اگر خانہ کعبہ ان کے سامنے ٹوٹنے لگا تو ایک نیا ہنگامہ, ایک نیا فساد, ایک نئی مخالفت کی لہر دوڑ جائے گی. اسلام دین حکمت اور اس کے اندر یہ بہت اہم کہ ایک جزئی کام کے لیے ایسا نہ ہو کہ لوگ دوبارہ اسلام سے باہر چلے گئے, اسلام کو نقصان پہنچ جائے. بعض اوقات اسلام کے فائدے کی خاطر وہ دردناک مناظر دیکھ کر بھی صبر کرنا پڑتا ہے جو خانہ زہرا پہ پیش آتا. تو یہ مسئلہ ہے کہ اسلام, بلکہ پیغمبر کی حدیث تو اتنی مشہور کہ جب ہمارا کوئی طالب علم حوزہ علمیہ میں تعلیم شروع کرتا تو چھ مہینے کے بعد یہ حدیث اس کو پڑھائی جاتی کہ حضرت عائشہ سے جو اس حج میں رسول کے ساتھ پیغمبر نے کہا کہ لولا قوم کی حدیث اندر اسلام, اگر تمہاری قوم اسلام میں نئی نہ ہو لن ہضم تو میں خانہ کعبہ کو منہدم کر دیتا, توڑ دیتا, مگر نئے مسلمان خانہ کعبہ توڑیں گے تو بجائے اس کے کہ لوگ مقصد کو سمجھے اعتراض ہو جائے گا یہ کون وارث ہے ابراہیم آ گئے جو اپنے دادا کی یادگار کا خاتمہ کر رہا. دیکھیے اب میں اپنے خانہ کعبہ والے واقعے کو غزیر قم سے ملانے کی منزل پر آیا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث, اس حدیث نے یہ بتایا اور یہ حدیث خاص آخری حدیث, اس لیے کہ پیغمبر صرف دو مرتبہ مکی آئے تھے ہجرت کے بعد, ایک فتح مکہ میں اس وقت حضرت عائشہ ساتھ نہیں, اور ایک آخری حج جس میں حضرت عائشہ ساتھ تھی, اور یہ حدیث پیغمبر نے حضرت عائشہ سے ارشاد فرمائی, اس کا مقصد آخری حج کی حدیث. مگر اس سے کیا پتا چلا, ایک اور چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, ضرور آ رہی ہوگی, تو اس سے یہ پتا چلا کہ 2,50,000 مسلمان پیغمبر کا کلمہ اور پڑھنے اور محبت کرنے والے, لیکن ابھی ایسے حالات ہیں کہ کئی چیزوں میں پیغمبر کو احتیاط کرنا پڑ رہی ہے. خانہ کعبہ بنانا چاہتے ہیں ابراہیم کے نقشے پر, جو کام انشاءاللہ پیغمبر کا آخری واری تو جانشین پورا کرے گا, لیکن پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی قریش کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے کہ اس خانہ کعبہ کو اگر میں نے بدل دیا اور صحیح بھی کر دیا تب بھی ہم برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کہ بہت بڑا اعتراض ہم پر یہ کیا جاتا کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ واللہ ہو جاتے مطمئن الناس, کہ پیغمبر سے قرآن بار بار کہہ رہا کہ دیکھو من کنتوں کا اعلان کرو, اور پیغمبر کے دل میں خوف تھا میں اعلان کیسے کروں, جب آخر میں یہ کہا کہ اللہ تمہیں بچائے گا تب پیغمبر نے اعلان کیا, کہا کہ یہ پیغمبر کی آپ کیا تصویر پیش کر رہے ہیں, کیا پیغمبر اپنی امت سے ڈرتے, جس طرح اسی آخری حج سارا عالم اسلام مانتا کہ خانہ خدا کو بنانا چاہ رہے ہیں مگر نہیں بنا پا رہے ہیں, ایک ڈر و خوف ہوتا ہے نعوذ باللہ بزدلی کی وجہ سے اپنی جان کی وجہ سے, وہ خوف نہیں, ایک خوف ہوتا ہے اسلام کو نقصان نہ پہنچ جائے وہ والا خوف, کیونکہ وزیر قم کے حوالے سے پیغمبر نے اپنے خطبے میں بھی کہا اور ابھی آپ واقعہ بھی سنیں گے جب شروع ہوگی, کہ یہ حکم پیغمبر کئی مرتبہ خدا نے دیا اور پیغمبر نے پہنچایا نہیں امت, نعوذ باللہ تبلیغ میں کوتاہی نہیں ہے, تفصیل ابھی آ رہی ہے, مگر میں نے سوچا کہ پہلے ہی ہاتھ سے ہاتھ اس کا جواب ہو جائے کہ اسی آخری حج جہاں ولایت کے اعلان کو اس لیے مؤخر کیا جا رہا کہ خوف ہے مسلمانوں, اسی آخری حج میں خانہ خدا کے حوالے سے وہ حدیث آ گئی جسے سب نے مانا, بلکہ ہم نے تو شاید کم مانا دوسروں نے زیادہ مانا, اور یہی جملہ ہے کہ اس وقت قریش کے مرتد ہونے کا خوف. یہ تو اسلام نہیں ہوا نا کہ ایک چھوٹے چھوٹا نہیں بڑے سے بڑا تھا مگر اس کی وجہ سے اکثریت اسلام سے باہر نکل جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے خانہ خدا کی مثال پیغمبر کے اس آخری جملے کو سمجھانے کے لیے کہ آخری حج کے آخری طواف پیغمبر خانہ خدا میں جا رہے ہیں اور پھر باہر آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی خانہ کعبہ کو الوداع کرے تو سزاوار ہے کہ خانہ کعبہ میں جائے. تو آج بھی ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں چاہے قفل ہو چاہے حکومتی پابندیاں ہو. یعنی آخری طواف سے پہلے آپ اس کو دیوار میں چلے جائیے. ہمارے جن مستحدین نے تاریخ خانہ کعبہ کو نبی مانا کا رجحان کیا ہو رہی ہے, جائیے پیغمبر کی تمنا پوری ہوگی. اب پیغمبر اس کے بعد پھر واپس آئے وادی محسب, وادی محسب سواد کے ساتھ. کیا چیز ہے وادی محسب؟ شاید آپ بھول گئے ہوں اس لیے اس کو دوبارہ دوہرا دوں. وہ یہ کہ اللہ کے رسول 12 تاریخ تک مینا میں رہے, 13 تاریخ کو ذوالحج کے مہینے کی بات ہو رہی ہے, بقرعید کے بعد تیسرا دن یعنی چوتھا دن, 13 ذوالحج کو اللہ کے رسول حج مکمل کر کے مکہ سے قریب آئے. مگر مکہ شہر میں قیام نہیں کیا, وادی محسب میں قیام کیا. وادی محسب جنت المالا کا قبرستان جہاں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی قبریں, اس سے تھوڑا اور آگے بڑھے وہ علاقہ کہلاتا وادی محسب. آج وہ مکے کا مرکز ہے تقریبا. اس وقت یہ شہر سے باہر ایک گھاٹی مکے اور مدینے کے درمیان کا ایک ویران علاقہ تھا. 1.25 لاکھ کے لشکر کو ٹھہرانا, اس کے لیے میدان گراؤنڈ اور ویرانہ ہی بہتر ہوتا. وہاں اللہ کے رسول 13 تاریخ کو رہے اور 13 کا دن گزر کے جو رات آ گئی تو پیغمبر الوداعی طواف کے لیے واپس مکے آئے اور الوداعی طواف کر کے پھر وہاں پہ پہنچے. اور 14 ذوالحج سن 10 ہجری اللہ کا رسول پھر وہاں سے مکہ چھوڑ کے آگے بڑھ رہا. اب پیغمبر 14 ذوالحج سن 10 ہجری 13 کو مینا سے مکے کے قریب آگے رہے, ایک دن آرام کیا اور الوداعی طواف میں گزارا. اسی دوران وہ ازواج نبی کے 3 مسئلے حل کیے اور 14 کو مکے سے نکلے. یہ مارچ کا مہینہ ہے سن 632, انگریزی حساب سے 632 ہے. وہ روایت ذہن میں رکھیے گا کہ خدیج خم کا جس دن اعلان, وہ اگر ذوالحج کی 18 تاریخ تھی تو نوروز کی بھی تاریخ, تو 21 مارچ کو پیغمبر قدیر میں پہنچے. تو یہ گویا مارچ کی 17-18 تاریخ ہے جب پیغمبر مکے سے نکل رہے ہیں. 17 مارچ مارچ کی 17 تاریخ ہے, ذوالحج کی 14 تاریخ ہے, اسلامی سن 10 ہجری ہے, انگریزی سن 632. پیغمبر مکے سے چلے مگر زیادہ کتابوں میں نہیں, لیکن ایک کتاب میں, دو کتابوں میں مجھے چھوٹی سی ایک ایسی روایت مل گئی کہ جس روایت کے ساتھ یہ نہیں لکھا ہے کہ روایت کب تھی. میرا ایک اندازہ ہے کہ یہ اسی دن کی روایت, یعنی آخری حج کے آخری دن طواف وداع کے بعد کی روایت. علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک بہت مشہور تفسیر قرآن ہے در منصور, اس کی 4th جلد اور صفحہ نمبر 294 اور سطر نمبر 70, لیکن مصر کا چھپا ہوا نسخہ. اس میں چھوٹا سا واقعہ, جیسا کہ میں نے کہا یہ واقعہ پتا نہیں پیغمبر کے 23 سالوں میں سے کس دن کا واقعہ, 23 سال سے مطلب جو اعلان رسالت کے بعد, لیکن کئی وجوہات کی بنا پر یہ واقعہ ہمیں آخری حد سے آخری گھنٹے کا لگ رہا. وہ ابھی میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا, لیکن اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیرت رسول کا یہ بیان کوئی بہت مناظرانہ یا تحقیقی بیان نہیں ہوتا ہے, صرف واقعات کا تذکرہ ہے. کہیں کہیں ہلکا سا اختلافی اشارہ کر دیا جاتا ہے. کیا لکھتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی؟ دیکھیے اصل چیز تو سب نے لکھی مگر خاص اس انداز کہ اللہ کے رسول مکے کے باہر قیام کیے ہوئے ہیں. یہ صرف آخری حج میں ہم کو نظر آتا ہے کہ پیغمبر نے اپنا خیمہ مکے کے باہر لگایا, رات کی تاریکی میں خیمے سے باہر آئے اور کوہ قبیس مکے کے باہر کی ایک چھوٹی سی پہاڑی جو جنت المالا کے قبرستان کے پیچھے, اس پہاڑی کے قریب گئے اور ایک بار بارگاہ الہی میں دعا کی. وہ وہی دعا جو واقعہ تو ہر ایک جانتا ہے, کس نے نہیں سنا. کہا کہ اے پروردگار میں تجھ سے وہ دعا کرتا ہوں جو موسیٰ نبی نے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی عملی واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی وزیرا من اہلی. اے خدا میرے سینے کو کشادہ کر دے, معاملے کو میرے لیے آسان کر دے, میری زبان کی گرہ کھول دے, میرے اہل بیت میں سے میرا وزیر بنا. یہ دعا کر کے اللہ کا رسول واپس پلٹا اور اپنے خیمے میں آ گئے. یہاں تک علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور کی چوتھی جلد کے صفحہ 294 کی صدر فقرہ پہ لکھا. ذرا سی بات خشک ہو رہی ہے جب حوالے زیادہ آتے ہیں, لیکن جو اس میں دو تین قریب ہیں, واقعہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ رسول نے یہ دعا مانگی تھی, مگر خاص آخری حد کے آخری دن مانگی. یہ دو تین قریبوں سے پتا چلتا ہے. نمبر ایک, پیغمبر کا خیمہ باندھیے محسن میں لگا, یہ صرف آخری حج میں ہوا تھا. وہ رات کے اندھیرے میں پیغمبر کا کوہ صبح پر آنا, یہ صرف آخری حج کا واقعہ. اور پھر عبداللہ ابن عباس کا ایک جملہ, وہ در منصور میں نہیں, وہ ریاض النظرہ میں ہے اسی واقعے کے آخر میں, وہ مزید تائید بنتا. عبداللہ ابن عباس وہ صحابی جو پیغمبر کے اعلان رسالت کے شروع والے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے, تو وہ تو سارے واقعات بتاتے ہیں آخری حج کے سمے. وہ کہتے ہیں میں نے سنا یقول المناسب, یہ کہتے ہی رسول کی دعا مکمل ہوئی, ایک آواز آئی کہ جو کچھ تو نے مانگا ہے وہ سب تجھے عطا کر دیا گیا. عبداللہ ابن عباس کہتے سمے تو میں نے خود سنا. تو یہ تو فقط آخری حج ہے جس میں عبداللہ ابن عباس رسول کے ساتھ. تو خلاصہ یہ کہ غدیر خم کی مزید ایک تیاری, پیغمبر نے جتنے خطبے کیے وہ غدیر خم کی تیاری, پیغمبر نے جو خانہ خدا کے حوالے سے کہا کہ میں اس کو پرانے نقشے پہ نہیں بنا پا رہا ہوں, غدیر خم کا ایک تذکرہ, پیغمبر کی یہ دعا, یہ سب مکمل ہوا. یہ سب ایک 14 کا تذکرہ, چنانچہ پھر 14 کا دن نکلا اور یہ قافلہ ایک بار مکے سے باہر آئی. اب ایک پرانی روایت مکمل کرنا, پرانی روایت کا مقصد یہ کہ 17 تقریریں پہلے جب پیغمبر کے آخری حج کی پہلی تقریر شروع ہوئی, اس وقت میں نے ایک روایت پڑھی تھی اور آدھی پڑھی تھی, اور یہ کہہ کے پڑھی تھی کہ میں آخری اس کو ابھی پڑھ رہا ہوں, آدھا اسے اس وقت پڑھوں گا جب پیغمبر کا حج مکمل ہو چکا ہو. دیر سال ہو گیا اس بات کو, اس لیے اس روایت کو مختصراً دوبارہ پورا کروں. اور وہ یہ کہ جیسے ہی سن 10 ہجری آیا اور حج کا مہینہ قریب آیا, یہ روایت شروع ہوتی ہے پیغمبر کے حج سے پہلے سے جب رسول مدینہ میں, اور یہ روایت شیخ مفید نے لکھی, اور یہ روایت احتجاج کے اندر علامہ طبرسی نے لکھی, اور یہ روایت علامہ ہندی کے مقدس ترین استاد سید ابن طاووس نے لکھی. لیکن ان سب نے روایت نقل کی ہے ہمارے پانچویں امام, امام محمد باقر علیہ السلام. امام فرماتے ہیں کہ آخری سال ہے رسول کی زندگی کا 10 ہجری, 11 ہجری کے تو دوسرے ہی مہینے میں رسول کا انتقال ہو گیا, تو آخری سال ہے شوال یا ذی القعدہ کا مہینہ, یعنی پیغمبر کے انتقال سے صرف 4 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ جبرائیل یہ پیغام لے کے بارگاہ الہی سے آئے کہ اے ابھی تو نے سارا دین اس امت تک پہنچا دیا جس طرح سے میں نے تجھے حکم دیا, لیکن اب آخری دو باتیں رہ گئیں, اور یہ وہ دو باتیں کہ میں نے ہر نبی کو پابند کیا کہ جب تک یہ دو پیغام امت کو نہیں پہنچاؤ گے تم دنیا سے واپس نہیں آ سکتے. ان میں سے پہلی بات یہ کہ اپنی امت کو حج سکھاؤ, اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی حج میں اپنے وسیع اور جانشین کا تقرر کر کے امت کو بتاؤ. یہ آخری حج شروع ہونے سے پہلے اس کے دو مقصد بتائے گئے تھے, ایک نہیں, یہ نہیں کہا تھا حج سکھاؤ, نہیں, یہ دو مقاصد کے لیے حج, پہلے دن سے یہ دو کام تمہیں اس حج میں کرنا. چنانچہ پھر پیغمبر نے مدینے میں اعلان کیا اور وہ 125,000 کا قافلہ بن کے چلا, مگر جبرائیل یہ حکم کو لے کے آئے, پیغمبر نے امت کو ابھی پہلا ہی حصہ بتایا کہ ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور میں تمہیں حج سکھانا چاہتا ہوں, اور یہ قافلہ مکے آ گیا. وہ سارے مراحل طے ہو گئے جو 16 تقاریر میں آپ نے سنے, لیکن اب تک پیغمبر نے صراحت کے ساتھ کہیں پر دوسرا مقصد بیان نہیں. یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں, یہ میں نے 16 تقاریر پہلے بھی کہی, دوبارہ دوہرا دوں, اسلام نے ساری امت کو ایک نقطے پہ جمع کرنے کے لیے 3 چیزیں ہمارے حوالے کی, ایک کا نام ہے قرآن, ایک کا نام ہے خانہ کعبہ, ایک کا نام ہے اہل بیت رسالت. چنانچہ اس حدیث کے اندر حج اور اہل بیت کا تذکرہ ہو, حدیث ثقلین جو غدیر خم میں رسول نے ارشاد فرمائی وہاں پہ قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ ہو, اہل بیت اس حدیث میں بھی ہے, اہل بیت اس حدیث میں بھی, مگر امت نے باقی دو چیزیں تو یقیناً دی. عالم اسلام میں 72 فرقے ہوں, میں آپ کی معلومات کے لیے ایک بات عرض کر دوں, یہودیوں میں اس وقت 450 فرقے ہیں اور عیسائیوں میں اس وقت 3,000 فرقے ہیں,
یعنی یہ مسئلہ خالی مسلمانوں کا نہیں. آپ کہیں گے رسول نے تو کہا تھا عیسائیوں میں یہودیوں میں 71 ہوں گے اور عیسائیوں میں 72 ہوں گے, وہ ایک خاص اس کا پس منظر ہے, لیکن فرقے کے اندر پھر فرقے بن گئے. عیسائیوں کے فرقوں پہ کتاب عیسائیوں نے چھاپی ہے جس میں 3000 فرقے لکھے ہیں اپنے. تو عالم اسلام میں کتنے ہی فرقے کیوں نہ ہو, قرآن پر ابھی سب متفق ہے الحمدللہ, خانہ کعبہ پہ ابھی سب متفق ہے الحمدللہ, مگر تین چیزیں امت کو متفق کرنے کے لیے رکھی گئی, اور ان تین میں اہل بیت کی اہمیت اس لیے زیادہ کہ وہ حج کے ساتھ بھی بیان ہو رہا ہے اور ساتھ میں قرآن کے ساتھ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی پکڑ لو, رسی یہی اہل بیت. اچھا, اور شہزادی نے اپنے خطبے جہاں اسلام کے احکامات کا تذکرہ کیا وہاں بھی یہی تو فرمایا وَجَعَلَهُ اللَّهُ, اللہ نے فلا فلا چیز واجب کی, اس میں کہا وَالْحَجَّ تَشْدِيدًا لِلدِّينِ, حج کو قرار دیا ہے دین کی طاقت, حج ایک طاقت بن. واقعاً 20-25 لاکھ مسلمانوں کا مجمع جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ میدان جنگ میں جانے کے قابل ہے. میدان سے آدمی بھاگتا ہے جب عیاشیوں کا عادی ہو جائے, ایئر کنڈیشن کمروں کا عادی ہو جائے, بہترین خوشبو کا عادی ہو جائے. حج پہ یہ ہے کہ نہیں, ہر چیز سن. شہزادی نے کہا حج اس لیے واجب کیا گیا کہ تشدیدن لدین, خطبہ زہرا کا پہلا حصہ دین پہ ایک طاقت ہے. وطاعتنا نظاما للملة, اور ہماری اطاعت اس لیے واجب کی گئی کہ ملت کا ایک نظام بن, یہ قوم ایک ڈسپلن میں آ جائے, آرگنائزیشن کی شکل اختیار کر جائے. وہ امامتنا امانا للفرقہ, اور ہماری امامت اس لیے واجب کی گئی تاکہ فرقہ بندی سے اس امت کو نجات ملے, امانا للفرقہ. تو یہ آخری حج اور اس کے فوراً بعد نظام امامت. پیغمبر دنیا سے جاتے جاتے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ماننے والے ایک مرکز سے جمع رہے ہیں. یہی وجہ کہ مولا کے فضائل میں بھی وہ حدیث آتی ہے یا علی مثلوں کا مثل القرآن, اے علی تیری مثال قرآن جیسی, یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ, تیری مثال کعبہ جیسی, کہ وہ ذات اور وہ گروہ تاکہ تفرقہ نہ ہو. یہ اس روایت میں آپ نے سنا. اب سنیے اس روایت کا آخری حصہ. پیغمبر نکلے حج کے لیے, اس کے بعد روایت میں کیا تفصیل ہے جو آپ نے 16 تفصیلوں میں سنی کہ یہاں گئے, یہاں احرام پہنا, یہاں نماز پڑھی, مکے میں آئے. پھر آخری حصہ ہے کہ اب پیغمبر جب حج کر رہے ہیں تو دوران حج, یہ جملے بہت احتیاط سے آپ کو سننا اس لیے کہ شاید میں انداز بیان میں ذرا سا الفاظ کا صحیح انتخاب نہ کروں توہین رسالت آ جائے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ توہین مقصود نہیں, شاید انداز بیان کوتا ہو جائے, ناقص ہو جائے. وہ کیا؟ وہ یہ کیا پیغمبر حج کر رہے ہیں, حج کرتے کرتے وہ خطبے دے رہے ہیں کہ جو ہر مسلمان کے ذہن میں سوالیہ نشان پیدا کر رہا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یہ تو تکرار ہو جائے. یہاں تک کہ عرفات میں پہنچے, عرفات مدینے سے مسجد شجرہ گئے, مسجد شجرہ سے مقام صرف گئے, وہاں سے مکے آئے, مکے سے خانہ کعبہ گئے, وہاں احرام کچھ نے اتارا, کچھ نے پہنا, پھر عرفات پہنچے, خطبہ عرفات دے دیے. جیسے ہی خطبہ عرفات دیا جو 2 ہفتے پہلے آپ نے مجھ سے کتاب سے سنا تھا, ویسے ہی جبرائیل آئے اور قرآن کی آیت سے جلتا جلتی ایک آیت لگ. دیکھیے, خدا اپنے حبیب کو جو پیغام دے رہا, ان میں سے بعض کو قرآن بنا دیا, بعض کو قرآن نہ بنا دیا. جو قرآن نہیں بنا وہ حدیث آئے, چاہے حدیث قدسی ہو چاہے حدیث نبوی. تو یہ پیغام آیا جو قرآن کی آیت نہیں بنی لیکن بالکل آیت سے ملتا جلتا, یا یہ کہیے آتی آیت بنا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہاں تک آیا تھا عرفات کے میدان میں اللہ کا رسول, میں یہ ٹکڑا چھوڑ ہی دیتا اس لیے کہ نئے آدمی کے لیے اس کو سمجھنا مشکل, مگر کیا کروں, قصیر خم کے خطبے میں رسول نے یہ وضاحت کے ساتھ کہا کہ جو پیغام میں تمہیں ابھی دے رہا ہوں 3 بار مجھے اس کا حکم ملا اور میں نے 3 بار یہ پیغام روک دیا. عرفات کے میدان میں آیا, اے رسول بلغ ما انزل الیک, پہنچا دو اس امت کو جو نازل کیا گیا, اور اگر تم نے اس کو نہ پہنچایا تو رسالت کو ادا نہ کیا. مگر پیغمبر خاموش, پیغمبر نے یہ پیغام نہیں پہنچایا. نعوذ باللہ, حکم خدا کی مخالفت نہیں. وہی مسئلہ جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو بنانا چاہتے ہیں ابراہیم کے نقشے سے نہیں بنا رہے. حج آگے بڑھتا رہا, یہاں تک کہ اللہ کا رسول منا کے میدان میں پہنچا جہاں قربانی ہوتی ہے اور سر منڈوائے جاتے ہیں اور شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں. وہاں پہنچے, یہ حج کے دوران ہمارا دوسرا اہم ترین پڑاؤ ہوتا ہے. پڑاؤ کا لفظ شاید نہ بچے نہ سمجھے کہ آج دوسرے ہماری منزل ہوتی ہے, دوسرا ہمارا کیمپ کرتا. پیغمبر مینا کے میدان میں ٹھہرے تھے مسجد خیف میں, بڑی اہم بڑی فضیلت والی مسجد. وہاں رسول پہنچے, ایک آدھ خطبہ بھی دیا رسول نے جو آپ نے دو ہفتے پہلے سنا, مگر جیسے ہی خطبہ مکمل کیا جبرائیل پھر آ گئے. ایک ہی انداز سے کیا ہے حبیب عام احکامات پہنچا رہا ہے, یہ نہیں پہنچا ہے اب تک, دوبارہ یہ آیت لے کے آئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. مسجد خیف وہ جگہ ہے کہ جہاں سے جبرائیل دوبارہ آئے, تو جبرائیل کو بھی اس سے نکال دیجیے, وہ تھوڑی حکم دے سکتے ہیں رسول. خدا نے کہا رسول پہنچا دو جو پیغمبر خاموش. اب دیکھیے یہ جو روایت آدمی سنے گا تو یہی اعتراض ہو جائے گا, یہ آپ رسول کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں, کیا رسول اس انداز سے کر رہے ہیں؟ اس لیے شروع میں مجھے وضاحت کرنا پڑے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں لاکھوں آدمیوں کی اسلام چھوڑنے کا خطرہ تھا. اس سے چھوٹے مسئلے سے بھی پیغمبر کو احتیاط کرنا پڑتا, حکمت سمجھنا پڑتی ہے, مسئلہ سمجھنا پڑتا. ہر وقت جنگجوئی اور ہر وقت لڑنے مرنے کا وقت نہیں ہوتا. حالات خیر, پیغمبر پھر نعوذ باللہ حکم کو روک کے بیٹھے, مقصد یہ نہیں, لیکن پیغمبر نے حکم نہیں پہنچا. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ اگر میں نہ بھی پڑھتا تو کیا نقصان, شاید کسی نئے آدمی کے ذہن میں اعتراض بھی پیدا نہ ہوتا, لیکن کیا کروں. کچھ بے قدیر اگر آپ سنیں گے تو پیغمبر نے تین بار اس میں یہ کہا, چنانچہ مجھے بیان کرنا پڑا. پھر اللہ کا رسول جب پورا حج مکمل کر کے آخر میں وادی محصب میں خیمہ لگا کے بیٹھا, جہاں سے مکہ چھوڑنا, پھر جبرائیل آ گیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ابھی بھی پہنچا دو یہ حکم. پیغمبر پھر خاموش. وہ سارا سے گئی وزیر خم کا میدان تھا جب چوتھی بار یہ آیت نازل ہوئی, لیکن اس آیت میں اور پہلی تین مرتبہ کی آیت میں ایک فرق ہو گیا. چوتھی مرتبہ جب یہ آیت آئی تو ٹکڑا پڑ گئی, اور اس بڑے ہوئے ٹکڑے کی وجہ سے پیغمبر پہلی تین مرتبہ جس چیز کو روکے چوتھی مرتبہ نہیں روکے. اور یہ ساری تفسیر خود خطبے میں بھی بتائی, مگر یہ کہ خود رسول نے اس خطبے کو بتایا. وہ کیا تھا, جب غدیر کے موقع پہ, غدیر تو خیر مشہور عقل تو کہنا چاہیے, جب خم میں پہنچی, جگہ کا نام تو خم, محلے کا نام علاقے کا, جب میدان خم میں پہنچی تو چوتھی مرتبہ جبرائیل آیت دے دیا, مگر ایک ٹکڑا پھنس گیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من النار. چوتھی بار جو آیت آئی ہے ٹکڑے کے ساتھ, یا اے حبیب اور یاد رکھو کہ اللہ تمہیں سارے انسانوں سے بچائے گا. اس مت ایک تو معصوم ہونے کے معنی میں آتا ہے, وہ بھی یہی مانے گناہوں سے بچنا, اور ایک یا انسانوں. جب چوتھی مرتبہ اس یقین دہانی کے ساتھ یہ آیت آئی, تب پھر پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ قافلہ روکا, بلکہ یہ وضاحت بھی کی کہ تین مرتبہ میں نے یہ حکم کیوں روکا تھا, چوتھی مرتبہ کیوں میں پہنچا رہا ہوں. مگر اس وضاحت کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورا خطبہ سننا پڑے. سیرت رسول میں شروع سے جو میں نے سلسلہ رکھا, خطبے نہیں پڑھتا, واقعات پڑھتا تھا, اس لیے کہ خطبے تو طولانی بھی ہوتے, لفظ بلفظ زبانی تو کسی کو یاد نہیں ہوتے, اور ذرا سا وہ کتابی لگتے ہیں کہ بھائی یہ تو کتاب میں بھی پڑھا جا سکتا. مگر جب آخری حد کا تذکرہ آیا تو اس میں میں نے ہر خطبہ پڑھا, خطبہ قدیر خود بھی مجھے پورا پڑھنا, پورا نہ صحیح تو اس کا دو تہائی حصہ. اس کی وجہ کیا, ابھی تک تو بات ہو رہی تھی غیروں سے, اب سنیے ذرا آپ سے بات کرنی ہے. اس کی وجہ کیا اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو خدا مجھے اس غلط بیانی پہ معاف کرے, لیکن میرا ایک اندازہ ہے کہ غدیر خم کا اعلان جو آخری حج کا اہم ترین مقصد بن کے آیا, آخر حج سے زیادہ اہم مقصد بن کے آیا, اور ہمارا ہر سانس غدیری سانس, ہم جیتے ہیں غدیر کے نام پر, اور ہم دشمنوں کے تمام مظالم کا ہدف بنتے ہیں فقط غدیر کی وجہ سے. اگر یہ اعلان غدیر ہم واپس لے لیں, نکال دیں اپنے عقیدے میں, تو پھر کوئی ہم سے دشمنی نہیں کرے گا, کوئی ہمیں مارنے نہیں آئے گا. مگر میں اپنا اندازہ کہہ رہا ہوں, مجھے اندازہ یہ ہے کہ 99% مومنین نے بھی خطبہ غدیر زندگی میں کبھی نہ پڑھا نہ کبھی سنا, بلکہ مجھے تو کبھی ایسا اندازہ ہو کہ مومنین کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی خطبہ بھی پورا دیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں دو یا تین جملے رسول نے کہے, اکثر لوگوں کے ذہن میں کہ بس یہ ہوا ہوگا کہ رسول نے مولا کو اٹھایا ہوگا، من کن تو مولا فہد علی مولا اللہ والے من والا واد من آدھا، یہ کہا ہوگا ختم. پڑھنا تو دور کی بات، میرا اندازہ یہ ہے کہ بہت لوگوں کو یہی بتانے کے کوئی خطبہ کیا گیا. اب بڑا طولانی خطبہ، اتنا طولانی خطبہ کہ اس سیرت رسول میں میں نے اب تک چار خطبے پڑھے، ایک تبوک کا خطبہ، ایک حجت الوداع کا خطبہ اور دو آخری زمانے کے نشانے. ان چاروں خطبوں سے زیادہ طویل غدیر کا خطبہ. اب اس کے دیکھیے سر نتیجہ کیا نکلا کہ اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی خطبہ دیا گیا، سمجھتے ہیں بس من کن تو مولا سے بات شروع ہوئی، اللہم وال من والا و آگے من آدھا سے ختم ہو گئی بات. اور جن تھوڑوں کو پتہ بھی تو پورا خطبہ پڑھنے کی زحمت کوئی برداشت نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں ایک خرابی پیدا ہو. اس خطبے کے نہ پڑھنے کی وجہ سے یا کہے گئے یا بہکائے جا رہے ہیں، خطبہ جو کرنے اب سنیے. مسجد کا ہوتا ہے، خدیر کا ہوتا ہے، مسجد کا ممبر تبلیغ کے لیے ہوتا ہے، خدیر کا ممبر علی کے لیے ہوتا ہے. اب دیکھیے جملے ذرا خاص انداز سے کہے جائے تو مجمع بھی کیسا اچھل جائے سوائے خاردر کے مجمع. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو اتنی سنجیدہ بات ہو گئی کہ اکثر ہم لوگوں کے پاس مجلس میں یہ پرچے آتے ہیں کہ آپ بھول گئے کہ آپ خدیر کے ممبر سے بیٹھے، ایک تنگ بن گیا ہے، سونٹنگ بن گئی ہے، ایک محاورہ بن گیا کہ جہاں کسی نے واجبات کی بات کی، جہاں کسی نے فرضے کی بات کی، جہاں کسی نے حلال حرام کی بات کی، اس کو یاد چلایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد کا ممبر نہیں ہے، یہ خدیر کا ممبر ہے. لیکن عوام بھی اس بات میں آ گئے، کہنے والے نے یہ بات کہی اور بڑی مشہور شخصیت ہے اور ایک دفعہ کہہ کے رکے نہیں، مسلسل یہ کہا جا رہا ہے. حتیٰ اپنی مجالس کی کتاب چھاپی تو اس نے بھی یہ جملہ ملا دیا. اب سمجھ میں نہیں آتا اگر اتنا بڑا خطیب ممبر پہ جانے والا اس نے بھی خطبہ قدیر نہیں پڑھا تو اس سے زیادہ اس قوم کی بدقسمتی کیا ہوگی کہ جس غدیر پر ہمارے سارے دین کا حد دار و مدار ہو گئے، دین کے مبلغین وہ بھی وہ خطبہ نہ پڑھ، اور اگر خطبہ پڑھا اب پھر یہ بات کہہ رہے تو اس سے بڑی خیانت اور بدیانتی کیا ہوگی. غدیر ان کا خطبہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ پورا نہ صحیح اس کا ایک حصہ آپ سنیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان باتوں میں حقیقت کیا. غدیر خم کا خطبہ اول کا آخر علی علی اور علی کے لیے اعلان ولایت، لیکن نہ صرف یہ کہ پیغمبر نے اس خطبے میں کہا فاقیم الصلاۃ وآت الزکات کہ دیکھو نماز قائم کرتے رہنا، زکات کو ترک نہ کرنا، حج کا تذکرہ کیا. اور سب سے اہم بات جو پیغمبر کے اکثر خطبات میں وہ بات نہیں ملتی کہ فقہ حاصل کرنا فقہ، جو اکثر خطبات میں براہ راست یہ بات نہیں ملتی. غدیر خم کے خطبے میں لے کے حج کرو مگر ایسے نہ کرو، فقہ سیکھ کے حج کرو. چند جملوں کے بعد
ایک ہی خطبے میں چند جملوں کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَإِنِّي أُجَدِّدُ لَكُمْ, دیکھو میں تمہارے لیے پیغام ریپیٹ کر رہا ہوں, تجدید کر رہا ہوں, دوہرا رہا ہوں. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نہ نماز چھوڑنا نہ زکات کو بولا دے. وزیر قم کے اس خطبے جو اول سے آخر علی کا خطبہ, جو اول سے آخر اعلان ولایت, جو اول سے آخر فضیلت علی, مگر اس میں نہ صرف یہ کے واجبات کا بیان ہے بلکہ تھوڑے ہی دیر کے بعد پیغمبر نے کہا پھر سن لو یہ لفظ کہتے تھا کہ اجت سے دو لفظ ایک بات مقرر دہراتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے. پیغمبر خاص زور دے رہے ہیں کہ پھر یاد دلا دوں کہ وزیر کا مطلب نماز اور روزے کی معافی نہیں. اب سنیے وہ جملہ دوبارہ, کہ یہ تبلیغات کسی اور منظر کیجیے, وزیر کے ممبر پہ یہ باتیں نہیں ہونا چاہیے. خود وزیر کا اصلی ممبر جو پیغمبر نے قم کے میدان میں رکھا, اس نے یہ ساری باتیں کہی اور کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یا تو اس نے بھی کبھی وزیر کا خطبہ نہیں پڑھا, اور یا پھر یہ کہ جان بوجھ کے یہ سوچ کہ قوم نے نہیں پڑھا ہوگا اس لیے ان کو غلط بیانی کے ذریعے بہکا سکتے ہو, یہ نتیجہ نکلتا ہے. ایسا احمان ایمان وزیر کا خطبہ اس لیے بڑا اہم کہ ولایت علی کے اعلان کو جس انداز سے پیغمبر نے پیش کیا, خطیب و ذاکر سے فضائل علی سننا اور پیغمبر سے فضائل علی سننا اور, لیکن اس کے ساتھ جس طرح سے دوسرا پہلو بھی پیغمبر نے ساتھ ساتھ بتایا. خطبہ ختم نہیں کیا جب تک واجبات کا بیان نہ ہوا, کیونکہ یہ بات ممبر سے کہی جا رہی ہے. ایک بار نہیں کہی گئی, دو بار نہیں کہی گئی, تین بار نہیں کہی گئی مسلسل, اس لیے مجھے اتنی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا پڑوں. لیکن غدیر کے واقعے کے حوالے سے جو اور بڑی غلطیاں ہیں جو ہماری قوم میں موجود ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کا بیان اب آئندہ تقریر میں ہوگا. آج میرا ارادہ اتنی لمبی تقریر کا نہیں, کیونکہ تقریباً مسائل ختم ہوتے ہوتے پورے گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی. حالات بھی ایسے نہیں, اور کچھ ایسے ہمارے موجودہ واقعات بن گئے کہ ہر ایک کو تجسس سے تشویش, پھر بھی یہ بات ہو گئی جس کے حوالے سے بس اتنا اثر. تو اس لیے ایک تو یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ مثال یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ کیسا رسول آپ پیش کر رہے ہیں جو حکم خدا کو نہیں بیان کر پا رہا, جب تک کہ خدا نے واللہ اور یاسموں کا من الناس نہیں کہا, تو کسی حد میں پیغمبر اس کی ایک اور مثال ہمیں دے دے تاکہ اس اعتراض کا ہم جواب دے سکیں. اور دوسری بات کہ جتنا فقیر کے واقعے غیروں نے لاپرواہی برتی, جان بوجھ کے اسے نظر انداز کیا, تو اتنا نہ صحیح لیکن تھوڑا حصہ صاحبان ایمان کا بھی کہ اتنے اہم واقعے سے غافل. جیسا کہ میں نے کہا ہر آدمی سے پوچھے تین ہی جملے کہے, جیسے خطبہ 150 سے زیادہ جملوں پہ مشتمل, اس لیے ذرا پورا خطبہ اس لیے نہیں سنا سکتا کہ اس میں وقت بہت لگ جائے گا, لیکن اس کا ایک بہت ہی اہم حصہ علی کے حوالے سے بھی واجبات. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبر نے ماحول ایسا بنایا, میں بہت عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں جس کی وضاحت بھی آج نہیں کروں, وہ خطبے جن میں سے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے ارشاد فرمایا پیغمبر حج سے پہلے اور آخری زمانے کے حالات بتائے, ایک وہ خطبہ جو حج کے بعد ارشاد فرمایا اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا اس میں بھی آخری زمانے کے حالات, ایک خطبہ جو عرفات کے میدان میں حجت الوداع کا خطبہ بنا, یہ سارے خطبے ہو تھے کہ جب لوگ سننے کو تیار تھے, حالات بھی ٹھیک تھے, موسم بھی اتنا سخت نہیں تھا, اسے تو رسول نے مختصر کر دیا, اور خاص یہ قم کے میدان میں جہاں حالات بھی ٹھیک نہیں, ایک دم آدھے راستے میں لوگوں کو روکا گیا, زمین اتنا چل رہی کہ لوگوں کو اپنی چادریں زمین پہ بٹھا کے اس میں بیٹھنا پڑا, سورج چمک رہا ہے, زمین تپ رہی ہے, جملہ یہ ہے کہ تانبے کی طرح گرم. اب ادھر کا جملہ یہ ہے کہ خون کی زمین اس دن اتنی گرم تھی جیسے تانبا گرم ہوتا ہے جب آپ سے نکالا ہے, اور اس میں رسول اتنا لمبا خطبہ دے, ہم اور آپ تو ایسی بات کریں تو لوگ کہیں گے کہ یہ عجیب مقرر ہے, جسے یہ بھی نہیں پتا کہ لائٹ چلی گئی, پنکھے چلے گئے, ایئر کنڈیشن چلے گئے, لوگ گرمی سے بلبلا رہے ہیں, تو جلدی سے مسائل پڑ کے لوگوں کو فارغ کر. مگر اللہ کے رسول خاص ان حالات جب لوگ بے چین ہیں اتنا لمبا خطبہ دیا, بہت شدید گرمی, یعنی اس سے بڑھ کے جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ ابوذر جیسا سچا آدمی کہتے کہ تانبے کو اگر آگ سے نکالا جائے تو جتنا گرم ہوگا اتنی زمین خون اتنی گرم, مگر پیغمبر خطبہ دے رہا کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں کو. شاید یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی مسئلے کی اہمیت بتانے کا, اتنا اہم مسئلہ تانبے کی طرح گرم زمین پہ تمہیں کھڑا کیا, شاید یہ بھی ایک طریقہ ہو یہ بتانے کا کہ تانبے کی گرمی سے گھبرا رہے ہو, جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو گے اگر علی کو چھوڑ دی, شاید اور بھی اس میں حکمت ہے. مگر ایک اطمینان مسلمانوں کو ہوگا, وہ کیا وہ یہ کہ مر گئے ہم لوگ جشن دارت، جو فارسی کا محاورہ، ایک آدمی دو آدمی مرے تو ماتم ہوتا، اور اگر پورا کا پورا گروہ مر جائے تو ماتم سے زیادہ جشن کی کیفیت بن جاتی. ایک لاکھ سوا لاکھ مسلمان ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، یہ اطمینان ہوگا نا کہ وہ گرمی میں جل رہا ہے تو سبھی جل رہا ہے. لیکن اگر کبھی ایسا کہ باقی سب لوگ تو کھاٹ اور حیش کے ساتھ شامیانوں میں بیٹھے، سائے میں کھڑے، درختوں کے نیچے، اور کائنات کا جو سب سے افضل شخص ہے اس کے جلتے سورج اور تپتی زمین پہ اکیلا چلایا جا رہا، آپ کے ذہن جس طرف گئے، شاید بازار کوفہ، شاید بازار شام، شاید راہ کوفہ اور شام، وہاں پہ میں آپ کو دو منٹ بعد لاؤں گا. ابھی میں نے کچھ اور کہا، ابھی جو میں نے کہا یہ سوچ کے کہا کہ آج شب شہادت، معتبر روایت تو یہی، اگر کہ ایک ضعیف روایت میں یہ شہادت جماعت اسلامی کی 26 تاریخ لکھی گئی، لیکن معتبر روایت یہ ہے کہ 3 رجب ہمارے 10th امام کی شہادت کی رات ہے، 3 رجب سن 254 ہجری وہ سال تھا، جب متوکل عباسی کے دوسرے بیٹے موقف باللہ جو 2 سال سے 10th امام کو مختلف انداز سے مصائب اور مظالم کا نشانہ بنائے ہوئے، 252 ہجری میں وہ خلیفہ بنا، 2 سال تک امام مختلف مصائب برداشت کیے، 254 ہجری کی آج کی رات آئی تو زہر دے کے 10th امام کو شہید کیا، اور یہ اتنی بڑی شہادت کی خاندان اہل بیت کہ جب 11th امام نے نمایاں طور پر مجمع عام میں اپنے گریبان کو چاک کیا، ایک ایسی نئی بات تھی مجمع کے لیے کہ لوگ کیوں کہا فرزند رسول آپ کا صبر تو ضرب الفتر، اور اس طرح سے آپ اپنے بابا کی مسجد سے گریبان چاک کر رہے ہیں. جواب کیا واہ ہے کس پر، یہ سنت انبیاء، ایسا بابا جس کا دنیا سے وقت ہوا. مگر 10th امام کی شہادت سے پہلے ایک واقعہ اور بتانا کہ 10th امام ہماری تاریخ فقط ان 2 اماموں میں سے دو ہی امام جنہیں اس مصیبت کا بھی سامنا کرنا پڑا جسے کہا جاتا ہے عزت کا امتحان. ایک ہوتا ہے مال کا امتحان، ایک ہوتا ہے جان کا امتحان، ایک ہوتا ہے اولاد کا امتحان، ایک ہوتا ہے حیات منت ذلہ کہ کبھی اسلام کی خاطر آدمی کو عزت کا امتحان دینا پڑتا. متوکل عباسی وہ ظالم بادشاہ جس کے بیٹے نے زہر دے کے 10th کو باپ میں شہید کیا، پہلے تو باپ کے مظالم سنی، انتہائی گرم دن اعلان کرتا کہ کل میں سامرہ کے بازاروں سے 2 بہر کے وقت گزروں گا، سارے مرد زرق برق لباس پہن کے گھروں سے باہر آ جائیں، دیکھے چھتری لگائیں درخت کے سائے میں کھڑے ہوں عمارت کے سائے، لیکن مرد گھروں کے باہر آئے، اور عورتیں زرق برق لباس پہن کے مکانات کی چھتوں پہ جا کے بیٹھے، بے شک سائے کا انتظام یعنی شامیانہ لگا کے بیٹھے، مگر جشن بنانا. اور یہ جشن کس بات کا منانا، یہ جشن اس بات کا منانا کہ متوکل اپنی سواری پہ بیٹھے، سواری کے اوپر چھتری ہو، 2 غلام اس کے پیچھے کھڑے ہو کے پنکھا جل رہے ہیں، اور وہ حکم دے رہا ہے کہ میری سواری کے آگے آگے 10th امام کو ننگے پیر ننگے سر پیدل دوڑایا جائے، پیدل چلنے والا سواری کے پیچھے چلے پھر بھی بات کچھ اور، لیکن اگر آگے دوڑایا جائے سواری کی رفتار پیدل کی رفتار اور ننگے سر ننگے پیدل، سارا سامرہ یہ منظر ہی دیکھے، حکم میں دیا گیا. راوی کہتا کہ اگلا دن آیا، ارے آسمان کیوں نہ پھٹ پڑا، ارے زمین پہ زلزلہ کیوں نہ آیا، جب ہم نے یہ منظر دیکھا کہ سارا شہر زرف برف لباس پہنے سائے میں کھڑا، متوکل بے حیا اور ملعون گاؤں تکیے کا ٹیک لگائے اپنی سواری پہ بیٹھا، اور میرا 10th امام ننگے سر ننگے پیر امامت کے منصب سے باہر آگے پیدل دوڑائے جا رہے ہیں. راوی کہتا ذرا میں قریب آیا تو میں نے صرف ایک جملہ سنا، امام زیر نب کہہ رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں میرا رتبہ ناقا اس بہانے سے تو کم نہیں ہو سکتا. یہ جملہ جب شام کو میں نے ایک عالم کو بتایا تو اس نے کہا یہ متوکل 3 دن میں مارا جائے گا، اس لیے کہ جنہوں نے ناقا سالے پہ ظلم کیے تھے 3 دن میں واپس جہنم ہوئے، لیکن امتحان کتنا بڑا تھا. اب میں بہت ڈرتے ڈرتے، آپ سے نہیں ڈر رہا 10th امام سے ڈر رہا ہوں، ڈرتے ڈرتے ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا میرے 10th امام آپ کی شہادت کا دن ہے، میں آپ کے مسائل کو کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مولا جملہ عرض کرنے کو دل چاہتا ہے،
بڑا امتحان دیا. طلبہ عام کے اندر آپ کو ننگے سر ننگے پیر دوڑایا گیا, ظالم کی سواری کے آگے دوڑایا گیا, مگر مولا گستاخی نہ ہو. تو اس مصیبت سے بڑی ایک مصیبت اور نظر آتی ہے, مولا کہیں گستاخی نہ ہو جائے, مجھے معاف کر دیجئے گا. آپ سواری کے آگے دوڑ رہے, ایک امام معصوم, ایک فرزند فاطمہ, ایک وارث رسول, لیکن مولا پھر بھی اکیلے جا رہے تھے نا. ایک تو ایسا بھی امام تھا جسے طلبہ عام میں لے جایا گیا, مگر وہ اکیلے نہیں ہے, ننگے سر بہنے بھی ہیں, ننگے سر پھوپھیا بھی ہے, اور ساری زندگی کہتا ہے اشام اشام.
خدا بندہ آج کی شب شہادت میرے قصوے امام کے مصائب کا واسطہ, اور جن کے مصائب ہر ایک سے بڑھتے, حتیٰ یہ کہ خود معصومی سے بڑھتے, یعنی حسین و سید سجاد کے مصائب کا واسطہ, بانیان مجلس, حاضرین مجلس خصوصاً, اور کل مومنین اور مومنات کو دشمنان اہل بیت کے ہر شر اور ہر ظلم سے محفوظ فرما. خداوندہ ان مصائب کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ فرما. خداوندہ یاروے امام کے سامنے ان کے مظلوم بابا کے لاشے کا واسطہ, آج جن جن مرحومین کے اشارے ثواب کی مجلس ہے, حاضرین و بانیان کے خاندان کے دیگر تمام مرحومین, کل اموات مومنین و مومنات, خصوصاً حالیہ واقعات کے شہدا, ان سب کو عالیہ کے دین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما. خداوندہ اس پاک و پاکیزہ بابرکت ذکر رسالت کا واسطہ ہمیں پیغمبر کے اتباع پیروی کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ان آنسوؤں کا واسطہ جو فرزندان فاطمہ یعنی دسویں اور چوتھے امام کے غم میں مومنین کی آنکھوں سے جاری ہوئے, ان مومنین کی ساری حاجتیں اور دعائیں قبول فرما, اور ان مظالم کا انتقام کوئی نہیں لے سکتا بجز تیری آخری حجت کے, تو پروردگار ان مظالم کا انتقام اور صاحبان ایمان کے جان مال اور اولاد کے تحفظ کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند فاطمہ امام عصر و زمان کے ظہور میں تاجیز فرما. پہلا سورہ فاتحہ مرحومہ فاطمہ بائی بنت غلام حسین جن کی آج برسی کی مسجد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مرحومہ سکینہ بائی پوپٹ اور مرحوم انور علی کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مرحوم حسین علی عبدالعلی اور اس خاندان کے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مرحوم رمضان علی حاجی نانجی, مرحوم عارف علی, مرحوم حسین علی, مرحوم غلام علی رحمت اللہ, مرحوم جعفر علی جیوراج, حاضرین کے خاندان کے تمام مرحومین, بانیان کے تمام مرحومین, خصوصاً شہداء ملت جعفریہ, حالیہ واقعات کے شہداء, اور کل اموات مومنین و مومنات, ایک آخری سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.